يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بہت سارے عمل انسان ناپسند کر کے چھوڑ دیتا ہے حالانکہ وہ اچھے ہوتے ہیں, اور بہت سارے عمل انسان اپنی پسند سے کر گزرتا ہے حالانکہ وہ برے ہوتے ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان حق و باطل کا معیار اپنی عقل کو سمجھتا ہے, جب کھڑے اور کھوٹے کو پرکھنے کا معیار کسی شخص کی عقل ہو تو پھر یہ شکل اور یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے ایک چیز بھلی معلوم ہوتی ہے میں اسے کرتا ہوں, ایک چیز بری معلوم ہوتی ہے میں اسے نہیں کرتا. لیکن ضروری تو نہیں کہ میری پسند اور رب کی پسند ایک ہرگز. لیکن دین تو اللہ کی پسند کا نام ہے, چنانچہ اللہ نے خود دین کے لیے اپنی پسند کے یہ لفظ استعمال کیے, رضی لکم الاسلام دینا, کہ میں نے تمہارے لیے بطور دین کے اسلام ہی کو پسند کیا ہے, اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں جسے آپ آفاقی دین کہہ سکیں, نازل کردہ دین کہہ سکیں, اسلام کا نام دے سکیں. وہ صرف وہی دین ہے جسے میں نے پسند کیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا. اور ساتھ میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے میں نے جو کچھ نازل کرنا تھا, جو کچھ اتارنا تھا, وہ میں نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا, مکمل فرما دیا. اب اس میں کوئی گنجائش میں نے نہیں چھوڑی کہ 15 دن بعد یا 15 سال بعد یا 1500 سال بعد کوئی شخص آ کر کے یہ کہے کہ اس میں گنجائش تھی, یہ چیز اس میں کم رہ گئی. اس لیے کہ یہ دین الیکشن سے پاس نہیں ہوا کہ آپ ہر 5 سال بعد اس شخص کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائیں اور اسے ہٹا دیں اور اس کی جگہ دوسرا لے آئیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے, اسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے, اور اللہ اپنے بندوں کی خامیاں اور خوبیاں خوب جانتا ہے, اسے اچھی طرح معلوم ہے میرے بندوں کو کس دور میں کس چیز کی ضرورت ہے. تو ہر دور کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رب العالمین نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا اور اسلام کو ہمارے لیے منتخب کیا. اور اس قرآن کے نازل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک استاد کی حیثیت سے صحابہ کرام کو ایک رسول دیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک شخص محض ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. کتابیں بہت ساری ہیں, ہر زبان میں ملتی ہیں, بازار میں جائیں گھریلو حکیم, گھریلو ڈاکٹر, ہوم ڈاکٹر کے نام سے کتابیں ملتی ہیں, اردو میں, انگریزی میں, مختلف زبانوں میں. اب ایک آدمی وہ کتاب خرید لے اور پھر ڈاکٹری کی دکان کھول لے, تو یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. وہ اس طرح کرنے سے قبرستان تو آباد کر سکتا ہے مگر انسانیت کی خدمت کبھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں پانچ پانچ چھ چھ سال ڈاکٹر میڈیکل کالجوں میں گزارنے کے بعد پھر ہاؤس جاب ان کے لیے شرط ہے. وہ اس لیے شرط ہے کہ پریکٹیکلی ان کو جو چیز انہوں نے تھیوری پڑھی ہے وہ پریکٹیکلی اسے حاصل کریں. کسی بڑے ڈاکٹر کے سامنے دیکھیں آپریشن کیسے ہوتا ہے, بیماری کیسے دور ہوتی ہے, علاج کیسے ہوتا ہے, انجیکشن کیسے لگتا ہے. اسی طرح آپ بازار میں دیکھیں بے شمار کتابیں ہیں مٹھائی بنانے کی, باورچیوں کے مطلب کی. آپ وہ کتاب پڑھیں اور سوچیں کہ میں آج بہترین قسم کی بریانی پکا لوں گا, ہرگز نہیں. آپ کسی ماہر باورچی کے سامنے بیٹھ کر کچھ دن گزاریں گے, سیکھیں گے. یہ تو ہے کہ اتنی اتنی چیزیں ڈالیں, لیکن پیاز کو لال کتنا ہونا چاہیے, سفید کتنا رہنا چاہیے, یہ ساری چیزیں تجربے سے حاصل ہوتی ہیں. صرف قرآن مجید پڑھنے کے بعد, صرف قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ ڈاکٹر پرویز تو بن سکتے ہیں لیکن مسلمان کبھی نہیں ہوتے, کبھی نہیں ہوتے. اس لیے کہ قرآن ایک تھیوری ہے, اس کے لیے رب العالمین نے ایک استاد کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قرآن سمجھنے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن کے معنی اور متانی پر غور کرنے کے لیے, قرآن کی باریکیاں جاننے کے لیے, قرآن کی اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ نے محتاج بنا دیا ہے, اسی لیے قرآن کے ساتھ رسول کو بھیجا اور پوری کی پوری امت کو یہ بتا دیا انا انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیہم. اے حبیب, ہم قرآن اگر چاہتے تو عیسیٰ موسیٰ کسی پر بھی اتار سکتے تھے, ہم کسی پر اتار سکتے تھے اس قرآن کو. یہ آج کی امت میں سے ہم ابو بکر عمر عثمان کسی پر اتار سکتے تھے, لیکن انا انزلنا الیک ذکرا, ہم اس ذکر کو, اس قرآن مجید کو, اس کلام پاک کو ہم نے آپ کی طرف اتارا جس میں واحد مقصد صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ آپ اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو بتائیں ہم نے ان کے لیے کیا اتارا ہے. وہ عربی تو جان لیں گے, لغت کی بنیاد پر اس کے معنی تو نکال لیں گے, اس لفظ کا یہ مطلب ہے, اس لفظ کا یہ مطلب ہے, لیکن اس میں کیا راز کنا ہے جب تک آپ واضح نہیں کرو گے وہ نہیں جان سکیں گے. ارے خود صحابی, قرآن مجید کی آیت عربی ہے, صحابی رسول ہے, قرآن مجید کی آیت سنتا ہے کہ تم اس وقت تک روزہ جب رکھتے ہو تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو, حتیٰ تبجنکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, صبح کے وقت جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے واضح نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو. اب اس نے کیا مفہوم سمجھا, دو دھاگے لیے, ایک کالا ایک سفید, تکیے کے نیچے رکھ لیا اور گھڑی گھڑی اٹھ کے دیکھتا ہے کہ دونوں دھاگے نظر آ رہے ہیں واضح, یہ کالا سفید پتا چل رہا ہے یا نہیں اندھیرے میں, یعنی جب روشنی ہو گئی اور دیکھا کہ ہاں کالا الگ نظر آ رہا ہے سفید الگ نظر آ رہا ہے تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. صاحب عربی زبان جانتا ہے لیکن قرآن کے معنی کو اس نے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی, نہیں سمجھ سکا. حالانکہ صحابی ہے, اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نہیں, اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ دو دھاگے لے لو, ایک کالا ایک سفید, اور ان کو دیکھتے رہو. فرمایا سیاہ دھاری سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن کا اجالا. فرمایا جب دن کا اجالا رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے, جسے آپ صبح صادق کہتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ, جو اذان کا وقت ہے, صبح کی اذان کا جو وقت ہے اس وقت تک ساری تم کھا سکتے ہو, جب وہ وقت آ جائے کھانے پینا چھوڑ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے واضح کی, حالانکہ الفاظ کچھ بھی ہوئی. اب اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمى وہو فی الآخرۃ اعمى, جس کا بالکل آسان مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اب کیا کچھ میرا بیچارے نابینے کا, وہ خود تو اندھا نہیں ہوا, اللہ نے اسے بینائی سے محروم کیا ہے, اور قرآن یہ کہتا ہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا.
اس کا کیا قصور؟
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں ان آنکھوں سے معذور، نہیں، ان کی آنکھیں ہیں، بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں، لیکن دین سے اندھے ہیں، دین سے کورے ہیں، دن قیامت کے رب انہیں اندھا کر دے گا. چنانچہ ایک مقام پر اس کی سرحد خود قرآن مجید نے کی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جس نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا، دنیا میں سزا یہ کہ معیشت تنگ کر دیں گے، آخرت کی سزا یہ کہ اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا رب العالمین دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں، دیکھنے والا تھا، دنیا مجھے دور اندیش کہا کرتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج تو نے مجھے نابینا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذالک عادت کا یا تو نا فرسیتا وہ کذالک الیوم تنسا، ہمارا قرآن تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی تھی، تو نے ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہماری رحمت نے تجھ سے منہ موڑ لیا، آج ہماری رحمت نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری پرواہ نہ کی، آج ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں، جا ایسے اندھا ہو کر زندگی گزار. تو جب تک ہم قرآن مجید کو نبی سے نہیں سمجھیں گے، حدیث سے نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن کے معنی اور مطالب اور اسرار الرموز تک کبھی نہیں پہنچے، کبھی نہیں پہنچے. اب دیکھیے آسان سی چیز، پہلی ربیع الاول سے بڑی دھوم دھام سے شہروں میں چراغاں ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، نالین مبارک کی تصویریں ہیں، جھنڈوں پر جھنڈیوں پر لگی ہوئی ہیں، اسٹیکر چھپے ہوئے ہیں، جشن عید میلاد النبی کے نعرے لکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ دیواروں پر، سڑکوں پر، بینروں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہی ربیع الاول تقریباً 63 مرتبہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہی ربیع الاول تقریباً 63 مرتبہ آئے، اور دور نبوت کی زندگی میں تقریباً 23 مرتبہ آئے. لیکن کیا دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی فقیر جو بڑی حدیث پر، فقہ پر، قرآن پر بڑی گہری نظر رکھتا ہو، وہ اس چیز کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے نبوت سے قبل یا نبوت کے بعد آپ نے کبھی ایک دن بھی اس دن کو اس طرح منایا ہو جس طرح ہمارے ہاں منایا جاتا ہے؟ بلکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے، تاریخ کے ہر قاری کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں خود مورخین ڈاوا ڈول ہیں، کسی ایک نتیجے تک نہیں پہنچتے، کسی کے ہاں 17 تاریخ ہے، کسی کے ہاں 12 ہے، کسی کے ہاں 13 ہے، کسی کے ہاں 9 ہے، کسی کے ہاں 10 ہے، اسی طرح یعنی 9 سے لے کر 17 تک ایک دن ہے. خود یہی افتراض اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں اور آپ کے بعد یہ تہوار مسلسل منایا نہیں جاتا رہا. اگر منایا جاتا ہوتا تو پھر یہ تاریخوں میں اختلاف نہ ہوتا. اس کی بالکل واضح اور زندہ مثال آپ دیکھتے ہیں، اب یہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست آنے والی، جب سے پاکستان بنا ہے یہ 14 تاریخ اگست کی یہ منائی جاتی ہے، اور بچے کو معلوم ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو، بچہ جانا، اس لیے کہ ہر سال منایا جائے، اختلاف کی کوئی صورت اس میں نظر نہیں آتی. اب یہاں اختلاف ہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بات کی چیز ہے، یہ بدعی چیز ہے، یہ وضعی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اس تہوار کو منایا ہو یا منانے کا حکم دیا. پھر آپ کے بعد بھی جو مختلف مورخین لکھتے ہیں، تقریباً 125,000 صحابہ کرام کی تعداد تاریخ والے لکھتے ہیں، یہ 125,000 کی تعداد بھی صحابہ کرام کی موجود رہی، اس میں ابوبکر صدیق جیسے محبت کرنے والے، عمر فاروق جیسے محبت کرنے والے، عثمان غنی جیسے محبت کرنے والے، علی المرتضیٰ جیسے محبت کرنے والے صحابہ کرام، یہ سارے موجود ہیں. کسی نے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے دن کو نہیں منایا. اور پھر آخر کی بات یہ ہے, مانا اختلافات کو سب ختم کر کے کہ واقعی 12 ربیع الاول رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی پیدائش کا دن ہے, اگر ہم اسے تسلیم کر لیں, مان لیں کہ واقعی یہی دن ہے, تو یہ بھی تو مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا دار پانی سے رخصت ہونے کا دن بھی یہی ہے. یہ چیز بھی تو مسلم ہے. آپ کی رخصتی کا دن بھی یہی ہے, دنیا سے جانے کا دن یہی ہے. بلکہ کچھ سال پہلے تک لوگ 12 ربیع الاول کو وفات نبی کے نام سے یاد کرتے تھے, وفات النبی کے نام سے, اور آج عید میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر بالکل ناقص عقل رکھنے والا طبقہ بھی ناقص عقل سے بھی سوچے تو یہ دنیا کا فارمولہ ہے, چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو, یہ پوری دنیا کا فارمولہ ہے. جب خوشی اور غم دونوں ایک تاریخ میں جمع ہو جائیں تو ترجیح غم کو ہی ہے خوشی کو نہیں. مثال کے طور پر ایک ہی گھر میں بڑے بیٹے کا آج نکاح, گھر میں اگر معاشرہ اس قسم کا ہے جس سے فی زمانہ رواج ہے, گھر میں ڈھولک بج رہی, بچیاں تالیاں بجا رہی, باہر وہ بتیاں جو رات کو چراغاں کرتی ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں, بڑا ہلا گلا ہے, شور شرابہ ہے, بڑی رونق ہے جیسے شادی والے گھروں میں ہوتی ہے, لیکن اسی دن اطلاع آ جائے کہ جی دولہا کا چھوٹا بھائی کہیں کارڈ دینے جا رہا تھا, شادی کا کارڈ, اور ایکسیڈنٹ ہوا, وہ مر گیا. بے شک اس کی لاش گھر نہ پہنچی ہو, ہاسپٹل میں ہو یا تھانے میں ہو, کہیں بھی ہو, اطلاع گھر میں آ جائے, ایمانداری سے بتائیے ڈھولک بجتی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ یقین ڈھولک ختم ہو جائے, تالیاں بجنی بند ہو جائیں گی, بتیاں بجھا دی جائیں گی. اور کوئی عقل والا یہ نہیں کہے گا آج میرے بیٹے کی شادی ہے یا میری بیٹی کی شادی ہے, بڑے ارمانوں سے یہ دن میری زندگی میں آیا ہے, لہذا جنازے کو مؤخر کر دو, اسے سرد خانے میں رکھوا دو, برف خانے میں رکھوا دو اس کی لاش کو, ہم پرسوں جنازہ پڑھ لیں گے, لیکن یہ 2 دن نکاح اور ولیمے کے نمٹ جائیں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کبھی نہیں. بلکہ فوراً یہی اعلان ہوگا, اخبار میں ہوگا, سب کچھ ہوگا, ہم نے اپنے بیٹے کے حادثے کی وجہ سے جو ہے ولیمے کو مؤخر کر دیا, منسوخ یہ ولیمے کا اعلان ہوگا, نکاح کو مؤخر کر دیا, شادی کی ساری تقریبات ختم ہو جائیں. ارے جب ہمارا بیٹا فوت ہوتا ہے اس تاریخ کو ہماری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور غم کو ہم ترجیح دیتے ہیں. اور امام الانبیاء سید الکونین والآخرین, یہ اگر دنیا سے رخصت ہو ہم خوشیاں منائیں, ہم اس دن کو عید کا دن منائیں, اور تعویل یہ پیش کریں کہ آپ کی پیدائش کا دن کیونکہ یہی ہے, اگر پیدائش کا دن ہے تو وفات کا دن بھی تو یہی ہے, تو غم ہی کو ترجیح ہوگی, عقل کے خلاف, عقل کے منافی ہے یہ چیز. آپ دیکھیے صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے طریقہ کار پر کس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں, کس طرح معمولی سے معمولی بات بھی بظاہر وہ اچھی ہے, ہمیں اچھی لگتی ہے, ہمارے جی کو بھاتی ہے, بظاہر ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی, لیکن شریعت کی نظر میں برائی ہے وہ بری ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے مکہ میں کافر بنا کر کہ جاؤ ان سے بات کرو, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم حج عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں اور واپس چلے جائیں گے, ہمیں یہ سعادت حاصل کر لینے دی جائے. حضرت عثمان جاتے ہیں تو آپ کی رضا جو ہے, چادر جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک بندھی ہوئی, یعنی چادر جو باندھی ہے, حالانکہ شریع مسئلہ یہ ہے کہ ٹکنے سے اوپر رہے کپڑا, مرد کا ٹکنے سے نیچے نہ جائے, ٹکنے سے اوپر رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اپنی سنت یہ ہے کہ وہ نصف صاف تک, آدھی پنڈلی تک چادر کو رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول کو پسند تھا اس طرح کہ یہ مزدوروں والا لباس ہے, مزدور جب مزدوری کرتا ہے کام پہ لگتا ہے نا تو اس طرح کپڑے اوپر کر لیتا ہے, آدھی پنڈلی تک چادر چڑھا لیتا ہے, آپ کو پسند تھا مزدوروں والا لباس. حضرت عثمان غنی نے چادر نت پنڈلی تک رکھی ہوئے جا رہے ہیں. راستے میں ایک صاحب نے ٹوکا کہ عثمان تم کفار مکہ کی طرف جا رہے ہو, وہاں بڑے بڑے سردار ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کے جا رہے ہو, لہذا کفار مکہ کے ہاں چادر جتنی ٹکنے سے نیچے ہو بڑی ہو وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. آپ کی بات میں وزن ہوگا, چادر کو نیچا کرو, اس طرح تو آپ کو مزدور سمجھیں گے, آپ تو قاسم لگو گے ہی نہیں, آپ کی بات کا وزن ختم ہو جائے گا. حالانکہ اس کو نصف بنلی سے نیچے اس کو لے جایا جا سکتا تھا, تکنے سے اوپر تک لے جایا جا سکتا تھا, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میری عزت کریں یا نہ کریں, میری بات میں وزن رہے یا نہ رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی سنت یہی ہے, اس لیے میں نے یہی پسند کیا. یعنی اس میں بظاہر کوئی ایسی عیب والی بات نہ تھی, جائز تھا تکنے تک لے جانا, لیکن ذہن میں یہ چیز سوار ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل نصف بنلی تک ہے, لہذا مجھے یہی محبوب ہے, معاشرہ اس کو کتنی بری نگاہ سے دیکھتا ہے. فاتح ایران حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران میں جاتے ہیں, کسرا کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کسرا نے مہمانی کی, میزبانی کا یہ فرائض انجام دیے اور ان لوگوں کی مہمانی کی, تو پہلے کھانا وغیرہ لگا دیا. حضرت حذیفہ بن یمان کھانا کھا رہے ہیں, دیوالہ زمین پہ گر گیا. دیکھیے ہمارے ہاں کتنا معیوب ہے, گھر میں تو چلو پھر بھی آدمی جب ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو چلو حدیث یاد آ جاتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں اٹھا, لیکن ہوٹل پہ ہم بیٹھے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کر جائیں, یا ہوٹل پہ نہیں ویسے کسی کے سامنے ہم بیٹھے ہوں تو ہم ایسا کر جائیں. اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ نوالا تمہارے ہاتھ سے جب گرتا ہے اس کو اٹھا, دیکھو اگر مٹی ہے تو صاف کر جھاڑ دو اور بسم اللہ کر کے کھا لو, تمہیں نہیں معلوم اللہ نے تمہارے رزق کے کس نوالے میں برکت رکھی ہے, لہذا اس کو ضائع نہیں ہونے دے. حضرت حذیفہ بن جمان کس طرح کی دربار میں بیٹھے ہیں, جو اس وقت جس طرح آج امریکہ بڑی سپر پاور سمجھا جاتا ہے, اس دور میں کسرا دنیا کی بڑی سپر طاقت, کسرا کا دربار ہے, اس کا دسترخوان ہے, حذیفہ بن جمان وہاں مہمان ہے اور نوالا ہاتھ سے گر جاتا ہے. آپ نوالا اٹھانے کے لیے نیچے جھکتے ہیں کہ میں نوالے کو اٹھاؤں, برابر بیٹھے ہوئے ایک اور صاحب نے آپ کو کوہنی ماری, حذیفہ بن جمان, اور کہا کہ معلوم نہیں یہ کس طرح کا دربار ہے اور اس طرح کی تو گھٹیا حرکت کرتا ہے, زمین سے نوالے اٹھا کے کھا رہا ہے, یہ لوگ کیا کہیں گے, اتنے بھوکے ہیں ایسے. حضرت حذیفہ بن یمان نے بڑے مختصر الفاظ میں آپ لوگ کو سننا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہاؤ لائن ہونا کا ارے نہ دانو, ان بے وقوفوں کی خاطر میں اسے اللہ کے رسول کی سنت چھڑوا رہے, یعنی وہ کس طرح کا دربار ہے. فرماتے ہیں یہ احمق ہیں, یہ بے وقوف ہیں, ان احمقوں کی خاطر آتروں کو سنت رسول اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی کی سنت کو سر کر دوں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ایک لفظ سنتے ہیں اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کے سامنے یہی تہوار 23 مرتبہ آیا دور نبوت کی زندگی میں, لیکن صحابہ کرام نے کبھی بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی. مسجد میں جھنڈیاں لگائی ہوں, مدینے کے گلیوں میں جھنڈیاں لگائی ہوں, یا مدینے کے جو گھوڑے گدھے خچر تھے ان کے گلے میں کوئی ہار ڈال دی ہوں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے, جا کے دیکھے سب سجے ہوئے, گدھے بھی سجے ہوئے ہیں, گھوڑے بھی سجے ہوئے ہیں, خچر بھی سجے ہوئے ہیں, کاریں بھی سجی ہوئی ہیں. خاص کر باغ ربیع الاول کو دیکھیے گا, اونٹ گاڑیاں, گدا گاڑیاں, بیل گاڑیاں سب سجی ہوئی ہیں. یہ کون سا طریقہ, پھر یہ عبادت جلوس کی شکل میں, جلوس کی شکل میں. حالانکہ میں دعوے سے کہتا ہوں اور چیلنج سے کہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دور نبوت کی زندگی میں آپ ایک عبادت ایسی نہیں دکھلا سکتے جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مسجد نبوی سے نکل کر مدینے کی گلیوں میں کی.
ایک عبادت بھی ایسی بتا دی جو آپ نے کبھی جلوس کی شکل میں اسے کیا ہو. عبادت اس کا تعلق مسجد سے ہے, اس کا تعلق مسجد سے ہے. مسجد میں آپ آئیں عبادت کریں اگر واقعی عبادت ہے. ابھی کل پرسوں مجھے ایک دوست نے ایک پمفلٹ دیا, ذرا غور کیجئے کے نام سے, غور کیجئے کے نام سے پمفلٹ چھپا, اس میں دو چار دلائل دیے ہوئے ہیں اس بات پر, اور بالکل پہلی دو تین لائنیں ہیں اس کی, پہلی دو تین لائنیں بالکل ابتدائی دو تین لائنیں بسم اللہ کے بعد اس نے لکھی ہیں, اس سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے ذرا فرق یقین رکھنے والا کہ آگے لکھنے والا کیا لکھے گا. اس نے لکھا ہے دیکھو دنیا میں معاشرے میں ہمیں ہزاروں خوشیاں آئے ملتی رہتی ہیں اور ہم وہ خوشیاں مناتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے کسی سے دلیل مانگی یا کبھی کسی نے ہم سے دلیل مانگی کہ تم کیوں خوش ہو رہا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی پیدائش کی باری آئی تو پھر دلیلیں مانگی جا رہی. یعنی یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل ولیل ہمارے پاس نہیں ہے, دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. مجھے بتلاؤ تمہارے گھر میں بیٹا ہوتا ہے تم دوستوں میں لڈو تقسیم کر دیتے ہو, کبھی تم نے دلیل مانگی کہ قرآن میں ہے؟ ارے اگر کسی کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے وہ اگر لڈو بانٹتا ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو مجھے بتائیے وہ شخص کہتا ہے کہ لڈو بانٹنا ثواب ہے, لڈو بانٹنا ثواب ہے یا لڈو بانٹنا سنت ہے یا یہ عید کا دن ہے یا عید کا تہوار ہے؟ مثلا میں نے چشمہ لگایا ہے, میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ چشمہ لگا کے خطبہ دینے کا اتنی نفل کا ثواب بڑھ جاتا ہے, یہ چشمہ لگا کے نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, یہ چشمہ اتار کے نماز پڑھنے سے ثواب گھٹ جاتا ہے. یہ میری ضرورت اس پر گناہ یا ثواب کب ہوگا؟ جب اسے آپ شرعی درجہ دیں گے. ہاں اگر میں یہ کہوں چشمہ لگانا سنت, اب دلیل کی ضرورت ہے, اب دلیل کی ضرورت ہے. اسپیکر ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں, لوگ دلیل دیتے ہیں میاں اسپیکر حضور کے زمانے میں تھا, حضور نے کبھی اسپیکر میں خطبہ دیا؟ تم لوگ کیوں اسپیکر میں خطبہ دیتے تھے بھی رہتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ اسپیکر میں خطبہ سننے سے اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے یا اسپیکر میں خطبہ دینے سے اتنا ثواب گھٹ جاتا ہے یا اسپیکر میں خطبہ دینے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے. نہیں, یہ دنیا میں ضرورت ہے کہ آج آواز جو 10 آدمی تک جاتی ہے اسپیکر سے 1000 آدمی تک پہنچ سکتی ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ایجاد ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ بس کے ذریعے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ میاں بسیں بدعت ہیں, کاریں بدعت ہیں, ہوائی جہاز بدعت ہیں. بدعت ہو سکتی ہے اس شکل میں, اگر آپ یہ کہیں کہ ہوائی جہاز سے حج پہ اگر جائیں تو اتنا ثواب ہے, بس میں جائیں تو اتنا ثواب ہے. اب جب ثواب کی بات آئے گی ہم دلیل مانگیں گے, اور دلیل شریعت سے ہوگی اور اس کی دلیل نہیں. آپ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی بڑا ثواب ہے, اور دلیل کیا ہے؟ حدیث قرآن مجید میں ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا تھا, اے صحابہ کرام کی جماعت تم کفار کی دولت کو ان چیزوں کو مت دیکھو. ارے جو اللہ کا فضل تم